بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. الحمد لله، آج ہماری تفسیر کا اور خلاصے کا سلسلہ تیسرے پارے کے آخری آدھے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور جس کے آغاز میں یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء کے اللہ والوں کے دشمن ہیں، اور انہوں نے ان ہستیوں کو قتل کیا، اور پھر اس غلط فہمی کا شکار بھی رہے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے، اور ہم مستحق جنت کے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ایک خاص موقع تھا جب منافقین صحابہ کی باتوں پر استہزاء کرنے لگے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو خندق کے کھودنے کے موقع پہ بشارت سنائی کہ روم اور فارس، تم یہاں فاتح بن کے حاضر ہو جاؤ گے، اور ان کے محلات تمہارے قدموں تلے ہوں گے، تو منافقین استہزاء کرنے لگے کہ جان بچانے کی خاطر خندقیں کھود رہے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنا مشکل لگ رہی ہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں روم اور فارس کے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیتیں آئی، اور یہ ایک انداز تھا مناجات کا کہ آپ ان الفاظ سے مناجات فرمائیں کہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سلطنت کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، جسے چاہے دے دے اور جس سے چاہے چھین لے، عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے رسوا کر دے، اور اسے ہر چیز پہ قدرت ہے، اور اسی کا قدرت کا نظام ہے کہ رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جائے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو جائے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، اور اسی کی شان ہے کہ مردہ سے زندہ پیدا کر دے، زندہ سے مردہ پیدا کر دے، انڈا مردہ ہے اور وہ مرغی سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس مردہ چیز سے اللہ چوزہ پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس ذات کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنے ساتھیوں کو سنایا، اور وہ ذات ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان کو ہدایت فرمائی، اور اس ہدایت میں تلقین فرمائی کہ ایمان والو، تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو بھی اس ہدایت کی مخالفت کرنے والے ہوں گے ان کے لیے اللہ کی سخت ناراضگی ہے، اور اعلان فرما دیا جو کافروں سے دلی دوستی رکھیں گے ان کا اللہ کی محبت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. اور اس مضمون کی کئی سارے آیات قرآن میں موجود ہیں، اہل ایمان کو اس سلسلے میں خاص ہدایت فرمائی ہے. اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، جانتے ہیں کہ مسلمان اس میں کوتاہی کر بیٹھیں گے اور اپنی دنیا آخرت برباد کر بیٹھیں گے، مسلمان اس میں کوتاہی کر بیٹھیں گے اور اپنی دنیا آخرت برباد کر بیٹھیں گے. آج انہی دوستیوں کا نتیجہ ہے اور انہی کے اس قرب کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی اولادیں اور مسلمانوں کی نسلیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اور کتنی ایسی زندگیاں ہیں جو جہنم کا مستحق بنی ہے جو پیدا مسلمانوں کے گھروں میں ہوئی. تو اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اس بات پر خاص طور پہ توجہ دلائی، ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافر کو دوست مت بناؤ، تم ان کو پیغام بھیجو دوستی کے، یہ صحیح نہیں، اور جس شخص نے بھی ان سے دوستی کی وہ گمراہ ہو گیا. وَمَن يَفْعَلُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے بھی ایسا کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اے ایمان والو، لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مسلمانوں سے ان کا کوئی دوستی اور ہمدردی نہیں، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے جو دل و جان سے ان کفار سے دوستی اور محبت کرتے ہیں، کہ کل ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور اللہ نے سچے اور مخلص ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ کہ جو قوم ایمان لے آئی ہے اللہ پر اور اللہ اور آخرت کے دن پر، وہ ہرگز محبت نہیں کرتی اللہ کے دشمنوں سے، ہرگز محبت نہیں کرتی اللہ کے دشمنوں سے، چاہے وہ ان کے اپنے ہی کیوں نہ ہو، ان کے اپنے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ایمان والوں سے کہا، ایمان والو، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا تعلق، ہمدردی کا تعلق، احسان کا تعلق، تعاون کا تعلق، یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ بلکہ اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے اور حضرات صحابہ کی زندگی اس سے بھری پڑی ہے، کس طریقے سے کفار کے ساتھ حسن اخلاق، حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی ان چیزوں کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ اسلام کے مذہب میں غیر مسلموں کے لیے رواداری کا کوئی گنجائش نہیں، اچھے اخلاق کی کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو کفار سے مواسات کا، ہمدردی کا، خیرخائی کا اور نفع رسانی کی تلقین کرتا ہے، سوائے ان کفار کے جو مقابلے پہ ہیں، جو جنگ پہ ہیں، ان کے ساتھ خیرخائی کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی کفار کے ساتھ معاملات کرنے ہیں اس کی اجازت دے دی۔ البتہ قلبی دوستی، دلی محبت، یہ کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں۔ کافر کی مسلمان سے شادی، مسلمان کی کسی کافر سے شادی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ازواجی زندگی کی گاڑی چلتی ہے محبت اور پیار سے، دلی تعلق سے۔ تو اسلام میں کیونکہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے کوئی مسلمان کسی کافر سے دلی محبت رکھے، نکاح بھی جائز نہیں ہے، رشتہ ازواج سے جوڑنا بھی جائز نہیں ہے، اور عام زندگی کے اندر بھی کسی کافر سے دلی دوستی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے آئے اور آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا پیغام دیا اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تلقین فرمائی اور ان کے ساتھ ہمدردی اور احسان کی تعلیم دی، لیکن دلی دوستی مسلمانوں کو اس سے سختی سے منع فرمایا۔ اس سے مسلمانوں کی اپنی ایمان کی اور اپنی دین کی حفاظت ہے کہ جو اللہ کے دین سے نفرت کرتا ہے اور اللہ کے دین سے بغض رکھتا ہے اور اللہ کے نظام سے نفرت رکھتا ہے، مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ دلی طور پہ اس سے محبت رکھے اور اس کا تعلق دلی طور پہ ہو۔ پھر آگے تلقین فرمائی کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس کی کسوٹی ہے، اور اس کی کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر تم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ پورا اتر رہے ہو تو پھر یہ علامت ہے کہ تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہے اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات انبیاء کے واقعات سنا کر تسلی دی گئی اور حوصلہ دیا گیا۔ اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، پہلی شریعتوں کے اندر یہ بات بھی موجود تھی کہ ایک عبادت کا انداز یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد کو، اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے کہ بس یہ بچہ صرف اللہ کا کام کرے گا، اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ تو اسی طرح کہ اسی طرح حضرت مریم کی والدہ ان کو جب امید ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، اور میں یہ بیٹا نظر مانتی ہوں کہ یہ لڑکا اللہ کے لیے ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنے کام کے لیے قبول فرما لے۔ تو اللہ کی شان، جب بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی تو انہیں افسوس ہوا کہ لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس خاتون کے اس اخلاص کی برکت سے اس لڑکی ہی کو قبول فرما لیا اور اس کی شان دنیا کی ساری لڑکیوں سے سب سے بڑھیا کر دی۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت ان کی کفالت ان کے چچا حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد ہی، جو خود بیت المقدس کی خدمت پہ معمور تھے اور خدمت کر رہے تھے، تو ان کی کفالت میں جب آئیں تو اللہ رب العزت نے اس بچی پر بچپن ہی کے اندر غیر معمولی اللہ کی قدرت کے نشانات دیکھے۔ غیر معمولی نشانات قدرت دیکھ کر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، جب غیر موسم کے اور اللہ کی قدرت کا یہ منظر دیکھا کہ بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس آ رہے، تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دل مچلنے لگا اور دعا کرنے لگے، ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد نصیب فرما دے، اور اولاد بھی دے اور نیک اولاد دے دے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اولاد مانگی ہے اور اولاد کے ساتھ نیکی بھی مانگی ہے، اے اللہ اولاد دے اور نیک دے۔ سبحان اللہ، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جسے اولاد ملے اور نیک ملے، نیک ملے، اس لیے کہ نافرمان اولاد یہ تو اندر کا غم ہے، اندر کا دکھ ہے، اندر کی تکلیف ہے، نہ اس غم کا کسی کے سامنے اظہار کر سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے، خون خشک ہوتا ہے، ہڈیاں پگھلنے لگتی ہیں۔ تو پیغمبروں کی دعا ہے، اے اللہ اولاد دے اور نیک دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ فرما بردار لوگ ایسے دے، اللہ اے اللہ ہمیں اپنے بیوی بچے میں عنایت عطا فرما کہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے، اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو نیکیوں میں مشغول دیکھے، نیکیوں میں مشغول دیکھے۔ اللہ اہل ایمان کو یہ فکر بھی نصیب فرما دے، یہ سوچ بھی نصیب فرما دے، اور یہ دعائیں بھی نصیب فرمائے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے اللہ سے مانگے تو نیکی کی زندگی مانگے، اولاد مانگے تو نیک مانگے۔ پھر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے، پھر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹے کی بشارت دی کہ اللہ تمہیں بیٹا دیں گے اور ان کا نام یحییٰ ہوگا، یحییٰ ہوگا، اور ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اللہ کی قدرت کا شہکار تھے کہ بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے یہ اولاد عطا فرما دی۔ لیکن اس سے بڑا اللہ کی قدرت کا شہکار کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بن شوہر کی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا دیا، اور وہ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کا اور بڑا ایک نشانی ہے جو اللہ رب العزت نے دکھائی کہ بن شوہر کے اللہ نے حضرت مریم کو بیٹا عطا فرما دیا۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے، اپنی قدرت کرا دکھا رہے۔ یوں تو اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ ہی اسباب کے اندر نتائج نکالتے ہیں، اور اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی اس دنیا پہ کرنے پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹا دیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے پھر ان کی خوبیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے بلند کردار کا تذکرہ ہے، اور جو انہیں اللہ نے معجزے دیے تھے، پرندہ دیا، وہ پرندہ مٹی سے پرندہ بناتے اور وہ اسے ہوا میں اڑا دیتے، اس کے اندر زندگی آتی، مادر ذات اندھا پیدا ہوتا اور اس کے چہرے پہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے، اس کی بینائی واپس لوٹ آیا تک رہتی۔ لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، اور آپ کے ساتھی جنہیں حواری کہتے ہیں وہ آپ کے معاون اور مددگار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں دجال کے مقابلے کے لیے دوبارہ زمین پر بھیجیں گے اور وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا اور انہیں سولی دے دی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے بتایا وما قتلوه ولا ما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا اور نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، اللہ کی شان ہے وہ سارے کے سارے قتل کرنے کے درپے تھے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انہیں محفوظ فرمایا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو لوگ نیکی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کا پورا پورا بدلہ انہیں عطا فرما دیں گے، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب شدید ہے۔ دنیا کے اندر مصائب آتے ہیں اہل ایمان پر بھی، ان کے لیے وہ خطاؤں کا کفارہ بنتے ہیں، اور یہ مصائب کفار پر بھی آتے ہیں، ان کے لیے عذاب کی یہ پہلی قسط ہوا کرتی ہے، ان کی خطاؤں کا وہ کفارہ نہیں ہوا کرتے۔ اہل ایمان پر جب کوئی آزمائش آتی ہے اور کوئی کوئی مصائب آتے ہیں تو وہ ان کی خطاؤں کے جسے کہیں کہ کفارہ ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جب مصائب آتے ہیں تو وہ ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں اور اللہ کے اور قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر آگے ایک مباہلے کا تذکرہ ہے، نجران سے کچھ عیسائی آئے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بحث مباحثہ کرنے لگے، جب وہ دلائل سے نہ مانے تو انہیں مباہلے کا چیلنج دیا گیا، آؤ میدان میں نکلتے ہیں، تم بھی آؤ میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی ناراضگی کی شکل بھیج دے، ناراضگی کے آثار بھیج دے۔ یہ مباہلہ ہوا جس سے کہیں کہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر دعوت اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا ایک اصول بتایا کہ جو تمہارے اور ان کے درمیان اتفاقی بات ہے دعوت میں پہلے اسے پیش کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حقیقی پوزیشن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ یکسو ہونے والے موحد اعظم تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے، ان کا تعلق شرک سے نہیں تھا، ان کا تعلق شرک سے نہیں تھا۔ پھر ساتھ یہ فرمایا کہ ود طائفۃ من اہل الکتاب، کہ بہت سارے اہل کتاب جن جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے گمراہ کر دے، ود طائفۃ من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے گمراہ کر دیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم رائے حق سے تمہیں محروم کر دیا جائے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ ایمان لے آؤ کتاب پر اور شروع دن میں، اور پھر شام کو اس کا انکار کر دو، شروع دن میں ایمان لے آؤ اور شام کو ایمان اور اسلام کا انکار کر دو، تاکہ مسلمانوں کے اندر بھی شبہات پیدا ہو جائیں قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ یہ سازش اس زمانے کے اندر بھی تھی اور آج بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو سوقات اسلام کے بارے میں کچھ لکھتی بھی ہیں، تحریر بھی کرتے ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن بیچ میں ایسا زہر ڈالتے ہیں کہ مسلمان شبہات کا شکار ہو جاتا ہے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مسلمان جب غیروں کے علم اور تفوق اور تحقیق پر اعتماد کرنے لگا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے معاملے میں غیروں ہی کو اپنا مقتدا بنا لیا، اور غیر ان کو اس انداز سے اسلام کی تصویر کھینچتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا اعتماد اسلام سے روز بروز کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی مذمت فرمائی کہ اہل کتاب یہ یہود و نصارہ یہ مسلمانوں کو دین حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی مذمت فرمائی جو دنیا کی خاطر آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی رسالت کے بارے میں عہد لیا، اور اس عہد میں ایک تو انہیں اجر و ثواب ملا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور دوسرا یہ پیغام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر زمانے کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی کا سانچہ تلاش کرے گا تو وہ دنیا آخرت کے اندر نقصان اٹھائے گا. اللہ کے ہاں جو دستور پسند ہے وہ صرف دین اسلام ہے، دین اسلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو کچھ آج ہیں اور جو اللہ رب العزت نے عزت کی بلندیاں عطا فرمائی ہیں اس کے پیچھے ایک ہی نسخہ ہے اور وہ نسخہ دین اسلام ہے. فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ نے اسلام کے بدولت عزت دی ہے. ومن یمحص دونہ اضلہ اللہ، اور جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گا تو اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا. تو اللہ کریم کہہ رہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، جو چاہے کہ سوائے دین اسلام کے کوئی اور دین اسے اختیار کرے تو وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، وہ آخرت اس کی بڑی خرابی کی ہے اور وہ ہلاکت، اور جیسے کہیں کہ ناکام رہے گا. تو نجات کا راستہ صرف دین اسلام ہے، صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نجات کا راستہ کسی اور نظریے کے اندر اور کسی اور طرز عمل کے اندر نہ دنیا کی نجات ہے نہ آخرت کی نجات ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو گئے اور اس ارتداد کی زندگی پہ مرے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کا قیامت میں ان پر عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا. اور جو کفر کی زندگی پہ مرے، فرمایا کل قیامت میں اگر ساری دنیا کا خزانہ بھی دے ڈالے تب بھی ان کا یہ خزانہ انہیں اس عذاب سے نہیں بچا سکتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کے لیے کوئی مددگار اور نصرت کرنے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ اے مسلمانوں، تم نیکی کے اعلیٰ درجہ اسی وقت ہی پا سکتے ہو جب تم اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یوں تو ایک زائد چیز تم خرچ کرو گے، ثواب اس کو بھی ملے گا، فالتو چیز خرچ کرو گے، ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن اگر تم اپنی سب سے پیاری چیز اور محبوب اور قیمتی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تم نیکی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچو گے. سبحان اللہ، حضرات صحابہ کا خوب عمل کا جذبہ تھا اور جب اس قسم کی باتیں سنتے تو فوراً ان کی زندگی میں عمل کی شکلیں نظر آتی تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک گھنا باغ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کے جاتے اور اس کا میٹ ان کے کنویں کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے اور کچھ وقت وہاں گزارا کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے اپنی چیزوں میں سب سے پیاری اور قیمتی چیز یہ باغ لگتی ہے، اسے اللہ کے راستے میں قبول فرما لیجئے. زید ابن حارثہ ہیں، فرمانے لگا یا رسول اللہ، مجھے اپنا یہ گھوڑا بہت پسند ہے، اسے اللہ کے راستے میں قبول فرما لیجئے. عمر آتے ہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ، میری یہ کنیز مجھے بڑی محبوب ہے، آپ اس کو اللہ کے لیے قبول فرما لیجئے. عبداللہ ابن عمر ہیں، فرمانے لگے مجھے اپنی کنیز سے باندی سے بڑی محبت تھی، میں لے کے آ گیا، یا رسول اللہ اسے قبول کیجئے. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کا اعلیٰ درجہ جب تم اپنی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ نیکی کا اعلیٰ درجہ پانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے تھے. پھر آگے ان اول بیت مضی للناس، اس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اس روئے زمین پر، مکہ کی زمین پر سب سے پہلا گھر برکت والا جو اللہ رب العزت کا بنا ہے وہ بیت اللہ بنا ہے، اور اس کی فضائل کا تذکرہ ہے، اور وہاں اللہ رب العزت جو اس میں داخل ہوتا ہے اسے امن مل جاتا ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، اور جس کے اندر استعداد موجود ہے اس کے لیے حج فرض ہے، اور جو حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، ہاں یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کا تذکرہ فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کے پاس حج پہ جانے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے، وسائل موجود ہیں، اور پھر بھی وہ حج کو نہیں جاتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے یردونکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے. اگر تم کفار کے راستے پہ چل پڑے تو وہ تو تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، اس لیے کہ کبھی تو وہ ظاہری طور پر بھی اس کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی خفیہ تدابیر کے ساتھ ان کی چاہت یہی ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو، تم اسلام چھوڑ دو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ان کے جتنے بھی نقشے ہیں اسلامی دنیا کے اندر، اس کے پیچھے یہی مقصد پیش، یہی مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہی چیز ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کے سارے پادری اکٹھے ہوئے اور ان میں یہ بات طے ہوا ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر اتنا بڑا بجٹ خرچ کرتے ہیں، لیکن مسلمان عیسائیوں میں، عیسائی بننے میں ان کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کم ہے، اتنی کم تعداد عیسائی بنتے ہیں۔ تو ان کا لارڈ پادری کہنے لگا، تم اپنا مقصد اسلامی دنیا میں خدمت کرنے کا اب تک نہیں سمجھے، ہمارا مقصد ان کو عیسائی بنانا نہیں ہے، ان کو عیسائی بنانا نہیں ہے، یہ دیکھو کہ کتنے ایسے ہیں جو مسلمان بھی نہیں رہے، ہمارا مقصد انہیں مسلمان نہیں رہنے دینا، ہمارا مقصد انہیں مسلمان نہیں رہ دینا۔ تو مختلف انداز سے یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے، تو اللہ رب العزت نے اس پر خبردار کیا اہل ایمان کو، اور اہل ایمان سے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور تمہارا خاتمہ اسلام پہ ہو، جب تمہاری زندگی اسلام پہ گزرے گی تمہاری موت بھی اسلام پر آئے گی، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو۔ اس آیت کے اندر اہل ایمان کو ہدایت فرمائی اور یہ بتایا کہ تقوی اور باہمی آپس کا اتفاق، تقوی اور باہمی آپس کا اتفاق یہ تمہاری اجتماعی طاقت کا سرچشمہ ہے، تمہاری قوت اور طاقت اس میں ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہو اور تمہارے اندر آپس کا اتفاق ہو، اور جہاں تمہاری زندگی منکرات سے بھر گئی اور جہاں تمہارے اندر آپس کی ناچاکی شروع ہو گئی تو تمہاری طاقت ختم ہو گئی، تمہاری قوت ختم ہو گئی۔ تو تمہاری قوت اور طاقت کا سرچشمہ تقوی ہے اور تمہارا آپس کا اتفاق ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو متحد کر سکے سوائے اسلام کے، سوائے اسلام کے مختلف بلادریوں کو اور مختلف زبانوں کو اور مختلف علاقوں کو اور مختلف قوموں کو، اگر مسلمانوں کو کسی چیز پر متحد کیا جا سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، وہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور ماضی کے اندر یہی وہ دولت تھی جس سے مسلمانوں کے کو ایک اتحاد اور اتفاق کی ایک ایسی قوت ملی اسی ایمان اسلام کی بنیاد پر کہ دنیا میں ایسی نظیر نہیں ملتی۔ یہ روم سے آنے والے صہیب ہیں، اور یہ فارس سے آنے والے سلمان ہیں، اور یہ حبشہ سے آنے والے بلال ہیں، لیکن ان کے آپس کا رشتہ اور تعلق اور محبت ایسا لگتا ہے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو مسلمانوں کی تمام تر قوت اور اجتماعی طاقت کی بنیاد تقویٰ ہے اور آپس کا اتفاق ہے، اور یہ اتفاق و اتحاد صرف اسلام کی بنیاد پر قائم کیا جا سکتا ہے، یہ وحدت صرف ایمان کی بنیاد پر ممکن ہے، یہ وحدت اور یہ اتفاق صرف اللہ کی فرما برداری پر ممکن ہے۔ اور یہ بات اہل باطل خوب جانتا ہے، اہل باطل خوب جانتا ہے کہ مسلمانوں کی قوت سے، مسلمانوں کو اپنی قوت سے محروم کرنا اس کا طریقہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے محروم کر دو، مسلمانوں کو نیکی سے محروم کر دو، مسلمانوں کو اللہ کی فرما برداری سے محروم کر دو، مسلمانوں کو اسلام کی زندگی سے محروم کر دو، یہ خود بخود ان کی قوت اور طاقت پاش پاش اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور آج دیکھیں جہاں اسلام کمزور ہوا تو یہ وطنیت کے اندر گھر گئے، اور کہاں جہاں اسلام کمزور ہوا یہ قومیت کے اندر گرفتار ہو گئے، اور جہاں اسلامی ایمانی زندگی ختم ہوئی یہ فرقہ واریت کی گندگی کے اندر تقسیم ہو کے رہ گئے۔ تقویٰ تھا اور آپس کا اتفاق تھا جو ان کی قوت تھی، اور ان کی وحدت اسلام کی بنیاد پر ہو سکتی تھی۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ہر وقت دعوت اور تبلیغ کا کام کرے، برائیوں سے روکے، نیکی کی طرف بلائے، اس لیے کہ یہ تقویٰ اور آپس کا اتفاق کے لیے مسلسل یہ محنت کرنی پڑے گی کہ ماحول کے اندر اور معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر نیکیوں کو فروغ ملے اور منکرات کا انسداد ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا قیامت کا کہ جس دن نیکی والے ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے اور جن کی زندگی بدی کی گزری ہوگی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پر اس امت کی خصوصیت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو پیدا فرمایا ہے وہ انسانیت کی نفع رسانی کے لیے پیدا فرمایا، انسانیت کی نفع رسانی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسانیت کی سب سے بڑی نفع اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اور انسانیت کے سب سے یعنی خدمت خلق کی سب سے اعلیٰ شکل، خدمت خلق کی سب سے اعلیٰ شکل جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کی، وہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دو اور ان کا تعلق اس کے پیدا کرنے والی ذات سے جوڑ دو. یہ نفع رسانی کی سب سے اعلیٰ شکل ہے اور انسانیت کی خدمت کی سب سے بڑی صورت ہے اور خدمت خلق کا سب سے اعلیٰ منصب ہے جس پر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فائز تھے. اور اسی کے بارے میں فرمایا اس امت کا کام بھی یہی ہے، اس امت کا کام بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے. پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ذلت اور پستی کا تذکرہ فرمایا، ہاں فرمایا ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں اہل کتاب میں جو ایمان لے کے آ گئے، جو ایمان لے کے آ گئے اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا. پھر کفار کو کل قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جو لوگ ریاکاری کی بنیاد پر مال خرچ کرتے ہیں کل قیامت میں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. پھر وہی مضمون لوٹا، ایمان والوں سے کہا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو تم کسی کافر کو گہرا دوست اور رازدار مت بناؤ، کسی کافر کو رازدار مت بناؤ. مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنی ملت والوں کے علاوہ کسی کو اپنا معتمد اور اپنا مشیر مت بناؤ، کسی کافر کو تم اپنا معتمد اور اپنا مشیر مت بناؤ، اس لیے کہ یہ کافر تمہارے لیے کبھی بھی دل سے خیرخواہی نہیں چاہتے، کبھی بھی تمہارے لیے دل سے خیرخواہی نہیں چاہتے. تمام رعایات کے ساتھ مسلمان اپنی جماعت اور ملت کی حفاظت کے لیے ہدایت دی گئی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو کبھی بھی اپنا گہرا دوست مت بناؤ. اور اس کی تلقین فرمائی کہ آج اسلامی دنیا کے اندر اللہ کی اس ہدایت پہ عمل نہیں ہوا، مسلمان حکمران اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے، تو آج اسلامی دنیا کس بربادی اور ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، سب کا نقشہ ہمارے سامنے ہے. تو مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے سوا کسی کو بھی اپنا بھیدی اور اپنا مشیر اور اپنا قریبی نہ یہودیوں کو نہ نصرانیوں کو نہ منافقین کو نہ مشرقین کو کسی کو یہ کوئی بھی تمہاری حقیقی خیر خواہ نہیں ہے، کوئی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کسی تکلیف میں گھر جائیں، مسلمان کسی مصیبت میں گھر جائیں. اور ان کی ذہنیت کی اور وضاحت یوں فرمائی کہ ان تمسسکم حسنا، ان لوگوں کو یہ حال ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آ جائے تو ان لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے، اور اگر تم پر کوئی بری حالت آ جائے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ ان کی سازشوں سے اور ان کے مکر و فریب سے بچنے کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ تم تقوی کا اہتمام کرو، تم صبر کا اہتمام کرو، تم تقوی کا اہتمام کرو، تم صبر کا اہتمام کرو، تو تم ان کے مکر و فریب سے محفوظ رہ جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ایک آیت میں ایسی جانتا ہوں اگر لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو وہ آیت ان کے لیے دنیا آخرت میں کافی ہے. ایک آیت میں ایسی جانتا ہوں اگر مسلمان اس پہ عمل کر لیں تو دنیا آخرت کے لحاظ سے وہ آیت ان کے لیے کافی ہے. اور پھر آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے، اس کے لیے بند دروازے کھل جائیں گے، بند گلیاں کھل جائیں گی، بندشیں ختم ہو جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. پھر آگے غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو کفار کے مقابلے کے لیے میدان کے اندر مناسب جگہ پر بٹھا رہے تھے اس کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ ہی جو اللہ کی مدد اور نصرت بدر کے اندر ہوئی تھی اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی نصرت فرمائی. ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تمہاری نظر ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت کی طرف ہو. اور اہل ایمان کو کہا کہ اے ایمان والو لا تاکل الربا, سود مت کھاؤ, سود مت کھاؤ, اللہ سے ڈرو, سود مت کھاؤ, اللہ سے ڈرو. اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یہ ایمان والوں کی صفات ہیں. ایمان والے کیسے ہوتے ہیں, جنتی کیسے ہوتے ہیں, جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, جو اپنے غصے کو پی لیا کرتے ہیں, جو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں, احسان کر کے اللہ کے محبوب ہو جایا کرتے ہیں, اور اگر ان سے کبھی غلطی بھی ہو جائے, بشری تقاضی کی وجہ سے وہ مغلوب بھی ہو جائیں اور مغربی نفسیاتی نفسیانی اور جسے کہیں کہ کسی غلط جذبے سے وہ ان کے پاؤں پھسل بھی جائیں اور غلطی بھی کر بیٹھیں, تو اپنی اس خطا پر توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے, دیر نہیں کرتے اور فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو یہ ہیں ایمان والے. یہ ایک آئینہ ہے اور اس میں ہم اپنے معاشرے کی اور مسلمان اس کے اندر اپنی زندگی کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ مل ایمان, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا ایمان صحت مند ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیت کا فانت مومن, جب تو نیکی کرے تو اس سے تجھے خوشی ہو, اور جب تو اس سے گناہ ہو جائے تجھے اس سے رنج اور قلق ہو. گناہ سے تجھے رنج اور قلق ہو, یہ علامت ہے کہ تجھے اللہ نے ایمان کی روشنی عطا فرما رکھی ہے, تیری ایمان میں بہار موجود ہے. تو یہ ہے ایمان کی زندگی کہ گناہ ہو بھی جائے, بشر ہے, غلطی ہو سکتی ہے, یہ ممکن ہے, لیکن ایمان والی کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ پہ ٹھہر نہیں سکتا, وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتا, وہ گناہ کی تاویل نہیں کرتا, وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتا, وہ گناہ کی تاویل نہیں کرتا, فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. اللہ رب العزت ایسی مبارک زندگی اور ایمان کی یہ صفات ہم سب کو نصیب فرما دے. پھر آگے فرمایا, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, ایمان والو, ایمان والو تم سست نہ ہو, غم نہ کھاؤ, سر بلند تم ہی رہو گے. ایمان والو تم ہمت نہ ہارو, غم نہ کھاؤ, سر بلند تم ہی رہو گے, لیکن شرط کیا ہے؟ تمہیں قیمت چکانی ہوگی, تمہیں قیمت چکانی ہوگی, اور وہ کیا؟ تمہیں اللہ کی ذات پہ یقین اور ایمان رکھنا ہوگا. اللہ کرے ہمیں اللہ کے پیغام پہ یقین آ جائے کہ مسلمانوں کی تمام تر کامیابی اور تمام تب غلبی کی بنیاد صحت مند ایمان ہے, اور صحت مند ایمانی اسلامی زندگی ہے, صحت مند ایمانی اسلامی زندگی ہے. مسلمانوں کی فلاح کا راستہ, نجات کا راستہ صرف اور صرف ایمانی اور اسلامی زندگی ہے. مسلمان جس قدر اس زندگی پہ کھڑا ہوگا, اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا, اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ ہم اہل ایمان کی اس دنیا میں مدد اور نصرت کریں گے, ہم اہل ایمان کی اس دنیا میں مدد اور نصرت کریں گے. اگر ایمان میں کھوٹ ہو گیا, اگر اسلامی زندگی سے مسلمان دور جا نکلا, تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے بھی کوئی نہیں, اور اس کے غلبے کے وعدے بھی کوئی نہیں. آج دنیا کے اندر جو ذلت اور رسوائی ہے, اس کی پیچھے ایک بڑی وجہ اسلامی زندگی سے مسلمان دور نکلا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو پیغام دیا کہ تم ہمت نہ آرو اور غم نہ کھاؤ, سر بلند تم ہی رہو گے, ان کنتم مؤمنین. یہ خاص طور پہ غزوہ احد میں جب مسلمان ایک کامیابی کے بعد پھر انہیں ظاہری طور پہ ایک عارضی شکست ہوئی, تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک کیفیت تھی, اور اس شکست کی کئی وجوہات تھی. تو ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں آپس میں ایک رائے میں اختلاف ہو گیا, اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی, اور تیسری بات یہ تھی کہ سب سے جو اہم بات تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم میں اس کے تعمیل میں اختلاف ہو گیا. تو یہ وہ وجہ بنی فتح کے قریب ہوتے ہوتے وہ فتح شکست بدلنے لگی تو وہاں اہل ایمان کو بڑا رنج ہوا. اس پر اللہ رب العزت نے یہ تسلی کے کلمات بھیجے اور مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اگر تم ایمان کے تقاضے پورا کرتے رہے تو سر بلند تم ہی رہو گے. پھر آگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تو ہیں, وہ خدا تو نہیں ہے جس پر قتل یا موت ممکن نہ ہو. آپ سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں, اسی طرح آپ بھی تو گزر جائیں گے, یا تو آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں, تو کیا تم لوگ اسلام چھوڑ بیٹھو گے, جہاد چھوڑ بیٹھو گے؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے جب احد کے اندر یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, تو اس کا ایک غم کی کیفیت پیدا ہو گئی. غم کی کیفیت پیدا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ ایک پیغام دے دیا, اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی, بہت بڑی حکمت تھی. اور وہ حکمت یہ تھی کہ ایک اصول اسلام کا سمجھا دیا جس کی بڑی اہمیت تھی, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان حضرات کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت تھی, اور ایک مسلمان کے دل میں جو آپ کی محبت اور عظمت ہے, جو ایمان ہے, اس میں ادنا کمزوری بھی کفر کے برابر ہے. وہاں یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہے کہ مسلمان کہیں اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں جس مرض میں یہودی شکار ہوئے, جس مرض میں عیسائی شکار ہو گئے, کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور محبت کو پرستش اور عبادت کی حد تک انہوں نے پہنچا دیا, اور انہوں نے انہیں خدائی کا درجہ دے دیا. تو غزوہ احد کے عارضی شکست کے وقت جب کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, تو صحابہ پر کیا گزری, کتنی تکلیف ہوئی, اس کا اندازہ ہر شخص نہیں کر سکتا. اس کا اندازہ ہر شخص نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے ان عشاق کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی ہوگی تو ان کے ہوش و حواس کا کیا عالم ہوگا, اور خاص طور پہ جب میدان جنگ بھی گرم ہے اور فتح کے بعد شکست بھی منظر بھی آنکھوں کے سامنے ہے, کیا کیفیت ہوگی. تو اس موقع پہ ایک پیغام دیا کہ ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اور آپ کی عظمت بھی ایمان کا حصہ ایمان ہے, اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی ناقابل قبول ہے, لیکن یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, خدا نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں, اور آپ کی بھی وفات ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. تو تلقین فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اگر ہستی ہیں تو محمد رسول اللہ کی ہیں, لیکن اللہ کی طرح ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ سے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہرحال اس دنیا سے جانا ہے, اس کا تذکرہ فرمایا, اور پھر فرمایا کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, پھر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور پریشانی آتی ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیک آدمی کیوں نہ ہو, سب سے پہلے وہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھتا ہے اور اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتا ہے. تو اور یوں دعا کرتا ہے فما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنی چاہیے. جب بھی دنیا میں انسان کو کوئی ازمائش آئے, کوئی رنج آئے, کوئی غم آئے, یا کسی دشمن کے مقابلے میں سے تکلیف آئے, تو سب سے پہلے اپنی خطاؤں پہ نظر رکھنی چاہیے, اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھنی چاہیے, تاکہ اللہ رب العزت اگر کوئی غلطی خطا ہو بھی گئی اللہ اسے معاف فرما دیں گے. تو اللہ کے مقبول بندوں کا ازمائش اور تکلیف کی گھڑیوں میں جو طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ اپنی خطاؤں پہ نظر کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین, اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تمہیں مسلمانی سے ہٹا دیں گے, اور تمہیں تمہارے دین سے بدگمان کر دیں گے, اور راستہ آہستہ آہستہ تمہارے دلوں سے اسلام کی عظمت اور اسلام کی اہمیت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا ہی چاہتے ہیں اور دنیا ہی ان کی زندگی کا مقصود ہے, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو لوگ آخرت کو اپنا مقصود مطلوب بناتے ہیں اللہ رب العزت انہیں دنیا کے اندر بھی دیں گے اور آخرت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ پھر غزوہ احد کا تذکرہ ہے کہ جس وقت غزوہ احد میں صحابہ پیٹ پھیر کے چلے جا رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بلا رہے تھے، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غم ہوا اور جو تکلیف ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے صحابہ پر، یہ مصیبت ایک ازمائش تھی، لیبتلی، یہ ایک ازمائش تھی، اور یہ ازمائش صحابہ کی خطا کی معافی کا ذریعہ بن گئی، ذریعہ بن گئی، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کی عظمت کا اور ان کا جو اللہ کے ہاں بلند مقام ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان حضرات کی تمام خطاؤں کو اور تمام لغزشوں کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو اللہ کے ہاں محبوبیت نصیب ہے اور اللہ کے ہاں جو مقام نصیب ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کا تذکرہ اس انداز سے کرے جس سے ان کی عظمت میں فرق آئے۔ بڑے گناہ کی بات ہے اور بڑی بےہودگی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے دیوانوں پر صحابہ کے بارے میں کوئی طنز یا تنقید کا شیبہ بھی زبان سے نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ کسی نے حضرت عثمان غنی اور بعض صحابہ کے بارے میں غزوہ احد کے اس واقعے کا ذکر کر کے تان کیا کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس پر عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، جس چیز کی معافی کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے اس پر تان کرنے کا کسی کو حق نہیں، کسی کو حق نہیں۔ واجب ہے مسلمانوں پر کہ جب بھی صحابہ کا ذکر کریں تو ذکر خیر سے کریں، ایسا لٹریچر اور ایسے تذکرے جس سے صحابہ کی عظمت میں فرق آئے ان کا پڑھنا سننا گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں پر صحابہ کی عظمت پر ایمان رکھنا اور ان سے محبت رکھنا جزو ایمان ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے اور قتل و قتال ہوئے، ان پر بھی کسی پر الزام اور اعتراض کرنے سے مسلمانوں کو باز رہنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات، جو تاریخی روایات ہیں اس میں بہت کمی پیشی ہے، بکثرت اس میں جھوٹی اور غلط باتیں ہیں، دشمن اڑائی ہیں، اور پھر اگر کوئی صحیح بھی ہے تو ایک اجتہادی غلطی ہے اور صحابہ اس میں معذور ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی غلطی باقی رہ بھی گئی تو اللہ کا قانون ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، ان کی نیکیوں نے ان کو خطاؤں کو دھو دیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جب ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہے، تو پھر کسی مسلمان کے لیے کہاں حق پہنچتا ہے کہ ان کے بارے میں زبان درازی سے کام لے۔ تو اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ صحابہ کی اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اللہ نے ان کے بارے میں سفارش کی کہ جیسے آپ کا برتاؤ لطف کا اور شفقت کا اور پیار کا پہلے ان کے ساتھ تھا، ان کی غلطی اللہ نے معاف فرما دی، آپ پھر سے وہی لطف کا اور محبت کا معاملہ ان کے ساتھ کریں، اور ان کو اپنے مشورے میں شریک کریں، اور ان سے درگزر کا معاملہ فرمائیں، اور آپ ان کے لیے اللہ سے دعائے استغفار بھی کرتے رہا کریں۔ تو یہ صحابہ کی سفارش اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کی کہ آپ ان کے ساتھ وہی لطف کا اور محبت کا اور شفقت کا معاملہ فرمائیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر روئے انسانیت پر اور پوری انسانیت پر اللہ کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ احسان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، یہ اللہ کا اس دنیا میں اللہ کا بہت بڑا انسانیت پر احسان ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر منافقین کا تذکرہ ہے، جب مومنین کو اس شکست سے سخت تکلیف ہوئی اور باوجود ہے کہ مسلمان ہونے کی یہ مصیبت خیال آیا کہ جب مسلمان ہیں تو پھر یہ مصیبت کہاں سے آئی، اس پر مسلمانوں کے ایک اندر تکلیف تھی، اس پر صحابہ کو تعجب بھی تھا، افسوس بھی تھا، اور ساتھ منافقین کہنے لگے اگر تم گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہلاک نہ ہوتے اور ان شہداء کی موت کو بد نصیبی اور محرومی قرار دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ تم کہیں بھی ہوتے جب موت لکھی ہوتی ہے تو محفوظ قلعوں کے اندر بھی تم نہیں بچ سکتے. اور ساتھ شہداء کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے, اس کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر آیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ کسی بھی نبی کے لیے کہاں گنجائش ہے کہ وہ غنیمت کے مال میں کوئی چوری کرے, یہ تو گناہ عظیم ہے, اور کوئی نبی ایسے گناہ کا احتمال بھی نہیں رکھ سکتا. اس کا تذکرہ فرمایا اور ان منافقین کی مذمت فرمائی جو اس قسم کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کر رہے تھے. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ غزوہ احد کے بعد جب مسلمان زخمی تھے اور زخمیوں کے باوجود دوسرے دن اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ ان کفار کا مقابلہ کرنا ہے. اس کی صورت یہ بنی کہ جب کفار ادھوری جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں خیال آیا کہ یہ اچھا موقع تھا مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کا, اور وہ واپس لوٹنے لگے. جب واپس لوٹنے لگے تو جو مسافر راستے سے آ رہے تھے مدینہ کی طرف, انہیں یہ کہا کہ جاؤ مسلمانوں کے دلوں کے اندر روب جمانا کہ ہم پھر لوٹ کے آ رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ لگی تو آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا وہی لوگ جو کل احد میں شریک تھے وہی دوبارہ واپس ہمارے ساتھ چلیں. تو صحابہ ساتھ ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ شیطانی قوتیں ہیں جو اپنے دوستوں سے ڈراتی ہیں, اور مسلمان تو سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتا. ایمان والے سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کے اندر بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے, نانا یہ بخل کل قیامت میں ان کے دلوں کا اور ان کے گردنوں کا توق بنے گا. اور ان کو جو خوشحالی ملی ہوئی ہے یہ خوشحالی بھی عذاب کی ایک شکل ہے جس سے ان کے عذاب کی تکمیل ہوگی, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر آزمائش کے ان گھڑیوں میں ایک چیز بہت واضح معلوم ہوتی ہے کہ نفاق کھل کے سامنے آتا ہے اور ایمان بھی کھل کے سامنے آتا ہے. اس لیے اللہ کا یہ حکیمانہ نظام ہے, اس دنیا کے اندر آزمائش کی بھٹیوں سے مسلمان گزرتا ہے تاکہ منافق کا پتہ عملی طور پہ لگ جائے اور ایمان والے کا ایمان عملی طور پہ نظر آنے لگ جائے. دلائل کے ذریعے تو اللہ ایمان اور منافق کے درمیان فرق کرتے رہتے ہیں, کبھی کبھی آزمائش کے بھٹیوں سے گزار کر بھی منافق کا نفاق کھلے طور پہ نظر آنے لگتا ہے, اور خاص طور پہ جب آزمائش آیا کرتی ہے تو منافق اہل ایمان پر طنز کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, اور مختلف انداز سے اس کے نفاق کا پتہ چلتا ہے. پھر یہودیوں کی مذمت فرمائی جو اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ دنیا کے اندر جو بھی آزمائشیں ہیں یہ بہت وقتی ہیں, اصل کامیابی وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا, جنت میں چلا گیا, حقیقی کامیابی وہ ہے. باقی یہ دنیا کا ایک نظام ہے, ایمان والوں کو مشرقین کی طرف سے, منافقین کی طرف سے, یہود و نصارہ کی طرف سے ایذا پہنچے گی, تکلیف آئے گی, لیکن ہمیشہ تم صبر سے کام لینا, تقوی سے کام لینا, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ نے نشاندہی فرمائی کہ حقیقی عقل مند لوگ کون ہیں. اور فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی اس قدرت میں دیکھ کر اللہ کی معرفت انہیں نصیب ہوتی ہے, یہی حقیقت میں عقل مند لوگ ہیں. جب فقہا سے پوچھا گیا کوئی آدمی نظر مانتا ہے اور نظر میں یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں عقل مند لوگوں کو یہ چیز دوں گا, تو وہ کیسے عقل مند تلاش کرے گا؟ تو فقہا نے بتایا کہ عقل مندی کا معیار یہی ہے کہ انہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو اور دنیا کے اندر انہیں زہد نصیب ہو اور اس دنیا کو اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنا رہے ہوں, یہ اس دنیا کے عقل مند ترین لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من ایکس الناس و احزم الناس, کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں؟ تو اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم استعدادا للموت، اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره، جو اپنی آج سے اپنی کل سنوار رہے ہیں یہی دور اندیش عقل مند سمجھدار لوگ ہیں۔ تو عقل مند وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہے، اور اللہ کی قدرت کے مظاہر میں اس سے اللہ کے قرب کو اللہ کی معرفت میں اور ترقی نصیب ہوتی ہے، انہی کی مقبول دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے قرب پانے میں، ولایت کا درجہ پانے میں مرد عورت دونوں برابر ہیں، مرد عورت دونوں برابر ہیں، چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جو بھی ایمان اور نیکی کی زندگی اختیار کرے گی اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوگی۔ پھر ہجرت اور جہاد، ہجرت اور جہاد ایسی چیز ہے جو پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا کرتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ہاں اگر کوئی حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، کافروں کی ظاہری ترقی اور دنیا کے اندر ان کی چہل پہل، فرمایا یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ بہت وقتی ہے، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ البتہ ایمان اور تقویٰ یہ حقیقت میں کامیابی ہے، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی نہریں ہیں، اور اللہ کیا ان کی میزبانی ہے، اور یہ بہترین دولت ہے جو اللہ کیا نیک بندوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا ایمان والو فلاح کا اور کامیابی کے یہ چار اصول ہیں، فلاح کے اور کامیابی کے یہ چار اصول ہیں۔ ایمان والو اصبروا، دین پہ جمے رہو، گناہوں سے بچنے میں صبر سے کام لو، اور صابرو ایک دوسرے کی ہمت بڑھاؤ، اور رابطو اور دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ چکنے رہو، اور تقوی کا اہتمام کرو۔ یہ ہے فلاح کے نسخے، یہ ہیں فلاح اور کامیابی کے اصول۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ اصول پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔